یا شعر عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم کے ہیں. غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے, غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے. جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے. جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے. بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو, شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے, شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو, شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے, شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. خدا کے ذکر سے وہ کیسے ذاکر دل میں پاتا ہے, خدا کے ذکر سے وہ کیسے ذاکر دل میں پاتا ہے, کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے, کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے. خدا کے ذکر سے وہ کیسے ذاکر دل میں پاتا ہے, کہ یہ دیکھتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے. حضرت والا دامن برکاتہم کا وقت ہے.
یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر, یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر، مگر دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، مگر دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ طرف تر، مگر دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، مگر دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل مکہ مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے.
یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ ہوں گے.
عشق کا اے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو، عشق کا اے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو، عشق کا اے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو، متبی سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، متبی سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، اتباع سنت نبوی سر دل سرشار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، جاں فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، خواب و رفتار ہو گفتار ہو کہ کردار ہو، خواہ وہ رفتار ہو، گفتار ہو، کردار ہو، ہے یہی مرضی خدا کی ہم مداد نفس کو، ہے یہی مرضی خدا کی ہم مداد نفس کو، گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو، گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو، ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دے نفس کو، ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دے نفس کو، گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو.
حضرت والا دامت برکاتہم کا مکہ ہے،
عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں، عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں، عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، عشق کا اے دوستوں ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، حضرت والا کہ عمر بھر کا تجربہ اور نچوڑ آپ نے سنا کہ اللہ کا عاشق ہونے سے پہلے اللہ والوں پر عشق عاشق ہو. یقیناً جب اللہ والوں پر عاشق ہوگا تو اللہ کا عشق بھی نصیب ہوگا، کیونکہ یہ دولت ملتی انہی کی جوتیوں میں رہ کر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے عاشقوں کی محبت بھی عطا فرمائے، اور خود اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی اپنے عاشقوں میں فرما لے. بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو بھی گزرا ہے، جیسا کہ ہمارے حضرت والا کے کلام میں آپ کو جگہ جگہ بار بار یہ چیز ملے گی کہ خواہشات نفسانی کو ترک کرنا، آرزوؤں اور تمناؤں کا خون کرنا، یہ آپ کو بار بار ملے گا. جب تک آدمی اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا خون نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا دل دل نہیں بن سکتا. ایک واقعہ جو کئی مرتبہ میں نے پڑھا، کئیوں سے سنا، لیکن جب بھی اس کو میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی عجیب سا لگتا ہے، لیکن جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی انہوں نے کر کے دکھایا. حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ بڑے کبار تابعین میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق. ایک صاحب ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ودعا. کئی دن تک وہ مجلس میں نہیں آئے تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھئی ایک صاحب جو یہاں کے حاضر باش تھے کئی دن سے نہیں آ رہے، کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہے، خیریت؟ کسی نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کا غالباً انتقال ہو گیا، اس لیے آج کل وہ نہیں آ پا رہے. جب وہ کچھ دن کے بعد مجلس میں آئے تو چپ کر کے آ کے بیٹھ گئے. جب سب لوگ چلے گئے اور یہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آگے بڑھے تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات تھی، کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو انہوں نے وجہ یہی بتائی. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہمیں بھی بتاتے، ہم بھی شریک جنازہ ہوتے. بہرحال جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو گے؟ کہا کہ حضرت مجھے اپنی کون بیٹی دے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم صرف یہ بتاؤ کہ نکاح کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو گھر میں گئے، اپنی بیٹی سے اجازت لی اور اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا. یہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو شادہ و فرحا تھا، انتہائی خوش. گھر پہنچا تو روزے سے بھی تھے، مغرب کا وقت ہوا تو روزہ کھولا. نماز پڑھنے کے بعد ایک روٹی اور زیتون کا تیل تھا تھوڑا سا، اس پر لگا کر اس کو کھانے لگے. تو بھی کھانے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. تو خیر پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے آواز آئی کہ سعید. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا پتہ نہیں کون سعید ہے، اور حضرت کی طرف تو خیال ہی نہیں گیا، حضرت سعید ابن مسیب کی طرف. بہرحال آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سعید ابن مسیب دروازے پر کھڑے. فرمایا کہ بھائی مجھے یہ بات بڑی نامناسب معلوم ہوئی کہ نکاح کے بعد تم ایک رات بھی بغیر بیوی کے گزارو، اس لیے میں تمہاری بیوی کو لے کر حاضر ہوا ہوں. اور یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو دروازے سے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر کے باہر سے واپس تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ بچی جو میری بیوی تھی اب وہ دروازے میں اندر آئی، اور میں جلدی سے چھت پر چڑھ گیا اور میں نے لوگوں کو اطلاع کی کہ بھئی لوگوں میرا نکاح حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی سے کر دیا اور خود اسے وہ یہاں چھوڑ گئے، تاکہ لوگوں کو اس کی اطلاع بھی ہو جائے، چونکہ یہ واقعہ تو ابھی پیش آیا تھا اور ابھی کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کی اطلاع میری والدہ کو بھی پہنچی جو وہاں قریب ہی کہیں رہتی تھی دوسری جگہ، تو وہاں سے وہ دوڑی دوڑی آئیں اور انہوں نے کہا کہ خبردار اب تم 3 دن تک جو ہے یہاں قریب بھی مت آنا یہاں. اور 3 دن میں انہوں نے اس کی تیاریاں کی، کیا تیاری کی تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن 3 دن کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بیوی سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا اور کامل درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف بھی تھی، شوہر کے حقوق کو بھی خوب سمجھتی تھی، یعنی مکمل تربیت یافتہ خاتون تھی. یہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میں حضرت سعید اس کے بعد 1 مہینے تک تشریف نہیں لائے، بیٹی کو چھوڑنے کے بعد 1 مہینے تک تشریف نہیں لائے. فرماتے ہیں جب 1 مہینے کے بعد میں مجلس میں حاضر ہوا، جا کے بیٹھا تو جب سب چلے گئے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کو کیسا پایا. میں نے کہا حضرت آپ نے بڑا ہی احسان کیا مجھ پر، میں نے ہر اعتبار سے اسے بہتر پایا. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو میں کئی مرتبہ سن بھی چکا، اتفاق سے آج بھی میں میری نظر پڑی تو میں پڑے بغیر رہتا نہیں. تو واقعتاً یہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بڑے سے بڑا. تو یہ بہرحال ہمارے بزرگ تھے, اسلاف تھے, جنہوں نے واقعتاً اس سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. اب یقیناً اگر بیٹیوں کی تربیت ایسی ہوئی ہوگی تو ہی تو آگے وہ نباہ بھی کریں گی. اگر کسی کی تربیت ہی نہیں ہوگی تو سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ملا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی انہیں حاصل ہوں پھر بھی ناشکرا بن کرتے ہیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ واقعتاً ان کی تربیت صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی ہو تو وہ ہر حال میں سمجھوتا کر لیتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے. تو حضرت والا کا چونکہ یہ بات سامنے جو انہوں نے بچے نے پڑھا کہ عمر بھر کا نچوڑ یہ ہوئے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عاشق بننے سے پہلے اللہ والوں کے عاشق بنے آدمی. کیونکہ ان کی خدمت میں رہ کر صحبت میں رہ کر جب انسان بنتا ہے اس کا دل بنتا ہے تو پھر سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو تائید حاصل ہو جاتی مدد مل جاتی تو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جس محفل میں آپ رہو گے جہاں جائیں گے وہاں پر جب آپ کو کمک ملے گی مدد ملے گی تو یقیناً آپ کا کچھ کرنے کو جی چاہے گا. لیکن اگر آپ محفلوں میں نہیں آئیں گے مجلسوں میں نہیں آئیں گے صحبت نہیں اٹھائیں گے تو ایسی صورت میں آدمی کو پھر قوت حاصل نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے بھی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس بزرگ سے بھی اس کا تعلق ہے ان کی صحبت میں جانے کے بعد کافی دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے, کچھ کرنے کو جی بھی چاہتا ہے لیکن جب دیر ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر طبیعت کے اندر وہ ذوق اور وہ شوق نہیں رہتا جو ملاقات کے وقت ہوتا ہے. اس لیے اپنے بزرگوں سے ملتا جلتا ملتے جلتے بھی رہنا چاہیے اور کم از کم اگر ملاقات نہ بھی ہو تو ان کے اقوال اور ان کے افعال جو سامنے ہوں ان پر عمل کرتا رہے. کتابیں ہیں تو کتابوں کی شکل میں اگر پڑھتے رہو گے تب بھی یہ بھی آدھی ملاقات تو ہے ہی, انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھیں بیانات کو سنیں اس کے نتیجے میں انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ والوں کی صحبت یہ دل کے لیے جو ہے نسخہ کیمیا ہے, اس کے بغیر دل بنتا نہیں. تو اللہ والوں کی صحبت میں ضرور جائیں بیٹھیں, جہاں جس کا دل مطمئن ہوتا ہو وہاں جائے اور جب دل مطمئن ہو جائے تو پھر اس کو وہاں جاتے رہیں یہاں تک کہ ان سے مضبوط تعلق قائم ہو اور یہ تعلق خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہو. کیونکہ اس سے پہلے جو نظم پڑھی تو اس میں آپ نے سنا کہ پیر مغان سے کے پاس جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں مل جائے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے قلب بینا سے. قلب تو سب کے پاس, اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ وہ دل کے آپ کے پاس نہیں, ایک گانا گانے والے کے پاس دل نہیں, ظاہری اعتبار سے تو ہم سے زیادہ بہتر دل ہوتا ہے ان کا. زندہ دلانے لاہور کہلائے جاتے ہیں, لاہور کے زندہ دل لوگ, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو بھنگڑا ڈالنا ہو تو وہ ڈالیں گے, ناچنا گانا ہو تو وہ آگے آگے ہیں. تو ایسے لوگوں کو زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے. لیکن اہل اللہ کی اصطلاح میں اہل دل اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ پر اپنے دل کو مٹا دیا ہو یا جس نے اللہ پر اپنا دل فدا کر دیا ہو وہ اہل دل ہے. اصل میں جس اللہ نے دل عطا فرمایا ہے اسی پر اپنا دل فدا کر دے آدمی تو واقعتاً وہ اللہ والا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں بھی ایسی تجلیات عطا فرما دیں, پیدا فرما دیں, ہمارے قلب کو بھی وہ جلا حاصل ہو جائے, وہ روشنی حاصل ہو جائے, نور تقوی مل جائے, جس سے سرابہ جو ہے ہمارا وہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھل جائے, پھر ہمارا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا شادی بیاہ غم ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے. اور جس حد تک انسان آپ کے طریقوں کو اختیار کر سکتا ہے چل سکتا ہے ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. ابھی اتفاق سے پرسوں ہی مجھے ایک صاحب ملے، نوجوان لڑکے تھے، تو انہوں نے مجھ سے اتفاق سے یہی بات پوچھی کہ بھئی میں، میری بہن ہے، والد صاحب اس کی شادی کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ والد صاحب جا کر خود چھوڑ کے آئے بچی کو اس کے گھر پہ؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کس لیے پوچھ رہے ہیں مجھ سے، یا آپ نے کوئی ایسا واقعہ پڑھا ہے؟ تو فوراً اس وقت بھی میرے ذہن میں سعید بن مسیب کا واقعہ ذہن میں آیا، تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح بزرگان دین میں سے بعض نے ایسا کیا تو ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں، ضروری نہیں ایسا کرنا، البتہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ دولہا میاں آ کر ہی لے کر جائیں، اگر خود پہنچا دیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کسی خاتون کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر پہنچایا تھا، اور بعد میں پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے کچھ دیر بعد، رات کو سونے کا وقت جب ہوتا ہے اس عشاء کے بعد غالباً آپ تشریف لے گئے تھے، پھر آپ نے وہ عمل کیا تھا جو مشہور و معروف ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. تو بہرحال میں نے انہیں جو طریقہ تھا وہ بتا دیا، کیونکہ میں نے کہا کہ اس کو ضروری اور فرض سمجھ لیا جائے، کیونکہ اگر کوئی جس طرح لڑکے والے آتے ہیں اور دلہن کو لے جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی شرم کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ سادگی ہونی چاہیے، بہت زیادہ جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں اس میں لاکھوں روپے خرچ بھی کر دیتے ہیں، ضائع بھی ہوتے ہیں، لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کے بعد بھی کہتے ہیں صاحب نمک بہت تیز تھا، مرچ بہت تیز تھی، اور گوشت گلا ہوا نہیں تھا، مرغی بہت بڑی تھی، یہ سارے معاملات کہتے ہیں، خوش کبھی نہیں ہوتے، تین کلو کی، 3.5 کلو کی مرغی کٹوا دی اس نے، تو جو کچھ بھی کر دیا اور لوگ خوش نہیں ہوتے. اس لیے میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہمیشہ نقل کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو خوش کر لو، بس باقی کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ لوگوں کی اگر فکر کرتے رہو گے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. آپ اپنے ہاتھوں سے، جسم سے گوشت کاٹ کر بھی اگر کھلا دیں گے تب بھی لوگ یہی کہیں گے مزہ نہیں آیا بھائی. تو اس لیے بھائی صرف ایک اللہ کو اگر ہم خوش کر لیں تو انشاءاللہ ساری دنیا ہم سے خوش ہو جائے گی، اگر اللہ ناراض ہیں ساری دنیا خوش بھی ہو تو بیکار. اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، البتہ مخلوق خدا کو بھی بلا وجہ ناراض نہ کریں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے انتہا پسند ہو جائیں کہ کسی دوست کا حق ادا نہ کریں، گھر والوں کا حق ادا نہ کریں، اپنے عزیزوں کا حق ادا نہ کریں، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کریں، اور یہ کہیں کہ بس جی ہر وقت جو ہے وہ مجلس میں جانا ہے، اب چاہے گھر میں بیمار بھی ہو تب بھی جانا، ایسا نہیں ہے. مطلب اپنے بزرگوں کے پاس اگر جائیں تو ان سے معلومات بھی کریں کہ ہم کس وقت کیا عمل کریں، تاکہ آپ کو رہنمائی ملتی رہے. بعض لوگ اس معاملوں میں انتہائی جو ہے وہ ایسا قدم اٹھا دیتے ہیں جس سے بجائے اس کے گھر والوں کی اصلاح ہو وہ یعنی پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں دین سے. تو اس لیے اپنے کسی قول سے، عمل سے، فعل سے ہم ایسا نہ کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے گھر والے دین سے ہٹیں. ایک صاحب سے آج ہی اثر کے بعد بات ہو رہی تھی، ہمارے عزیزوں میں سے اتفاق سے آئے ہوئے تھے، تو 2-3 مرتبہ انہوں نے شادی میں بلایا، اتفاق سے میں نہیں جا سکا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کے یہاں جانا بھی نہیں چاہیے جس انداز کی وہ شادیاں کرتے ہیں. تو مجھ سے شکایتن کر رہے تھے، میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھو بھائی دو باتیں ہیں الگ الگ. بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی کرتا ہے نجی مجلس میں، اکیلے میں، تنہائی میں، کہ اگر اس سے وہ گناہ کی بھی ہوتی ہے تو اس گناہ کا اثر کم از کم اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ سارے عام کیے جائیں تو اس سے صرف اس کی ذات ہی جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوتی، بلکہ دیکھنے والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی جائز ہوگا. اس لیے مقتدا کے لیے جائز نہیں کہ ایسی جگہوں پر جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ بہکتے ہوں اور لوگ گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ تم نے بے شک جو انتظام کیا تھا لیکن وہ انتظام ناکافی تھا، اس لیے ایسی محفل میں جانا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہوں اس سے بچنا چاہیے. عام لوگوں کے لیے اگرچہ مسئلہ دوسرا ہے، لیکن جو مقتدا ہوں، رہنما ہوں، جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے مسائل اور لوگوں کے معاملے سے زیادہ سخت ہیں. اس لیے ہر آدمی اپنا معاملہ دیکھ کر عمل کرے. اور ویسے بھی جو اہل دین بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ ایسا کوئی معاملہ اختیار نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ. البتہ اگر نہیں جانا کوئی معاملہ ہے اس سے سمجھتے ہیں آپ, تو ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی وجہ یہ ہے, اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ سر کے بل حاضر ہوں گے, اور پھر جانا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ آئیے انشاءاللہ میں سارا انتظام درست کروں گا, صحیح کروں گا, آپ چلے جائیں, اب جب وہاں پہنچیں اگر غلط انتظام ہو تو ان سے معذرت کر کے آ جائیے, اور نہ معذرت کی بھی ضرورت نہیں, خاموشی سے آ جائیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس پر عمل نہیں کیا. تو بات یہ ہے نا کہ جو ہمیں بلانا چاہتا ہے یا مجلس میں, تو وہ یا مکن با پیل بانا دوستی یا بنا کن خانہ پر انداز بھی, یا تو آدمی ہاتھی والوں سے دوستی نہ کرے, اور اگر ہاتھی والوں سے دوستی کرتے تو دروازہ بھی بڑا رکھو بھائی, ہاتھی سمیت اندر آئے گا, وہ ہاتھی کو کہاں کھڑا کرے, تو پھر دوستی بھی اس سے کرے آدمی. اس لیے اگر کوئی بلا رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ باتیں ہوں گی تو ہم مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے, دیکھیے بعض مرد مردوں میں تو بہت آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے ماشاء اللہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایسی محفلوں میں جانے سے اجتناب کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں بعض خواتین کو بھی ایسے جانتا ہوں کہ الحمدللہ ان کے جو گھر کی عورتیں ہیں وہ کسی مجلس میں, شادی میں, تقریب میں اس وجہ سے جاتی ہی نہیں, اس لیے کہ کچھ نہ کچھ خرابیاں تو ہوتی ہی ہیں اور ان خرابیوں کی وجہ سے وہ جاتی نہیں. تو الحمدللہ صرف مردوں ہی کی بات نہیں, خواتین میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسی خواتین موجود ہیں جو پوری کوشش کرتی ہیں کہ ہم دین پر چلیں, اب چاہے لوگ انہیں جو کچھ بھی کہیں, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, البتہ اپنے اخلاق کو کبھی خراب نہ کریں, چاہے وہ خواتین ہو, اور دوسروں کو حقیر بھی مت سمجھو, یہ بھی یاد رکھو, نہ جانے کب اس کی اصلاح ہو جائے. آج بے شک وہ غلط چل رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کل وہ آپ سے بھی آگے نکل جائے, اس لیے اگر آپ نہیں جا رہے تو نہ جانے کی بنا پر اپنے آپ کو اونچا اور اس کو نیچا نہ سمجھو, یہ یاد رکھیں. بعض اوقات بڑے بڑے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اس بنا پر کہ ہم کسی کو حقیر سمجھ لیتے ہیں. اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس بیچارے کو پتا نہیں ہے, نادانی میں یہ سب کچھ کام کر رہا ہے, اپنے فضل و کرم سے اس کی اصلاح فرما دے, تو اس کے حق میں بھی اس کی غیبوبت کی حالت میں جب وہ موجود نہیں ہو آپ دعا کیجیے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے ایسے وقت میں دعا کرتا ہے جب وہ موجود نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں, اس لیے اس کے لیے دعا بھی کریں. اور کبھی ہرگز بھی جو ہے وہ غرور میں مبتلا نہ ہو, بعض اوقات آدمی اسی سے گر جاتا ہے. میرے پاس ابھی ایک صاحب آئے, حضرت واصف منصور صاحب سے ان کا تعلق تھا, منظور صاحب سے, اور خدمت میں بھی وہ رہے ان کی کافی, تو آخری وقت میں اب جب مکہ مکرمہ میں یا جدہ میں تھے غالباً اسپتال میں, اس وقت بھی وہ خدمت میں تھے, تو انہوں نے ایک بار یہ کہی کہ یعنی فرمایا کہ وہ خود از خود جو ہے وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھئی مجھے پتا ہے کہ یہ بیماری کیوں آئی ہے, میں جانتا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ غالب نے کہا کہ کسی کو میں نے کمتر سمجھا تھا, کسی کو میں نے حقیر سمجھا تھا, میں جانتا ہوں. بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ استحضار ہو جانا اور اس قسم کا واللہ عالم بالثواب جو انہوں نے مجھے کہا, مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک یہ بات صحیح ہے, لیکن آدمی جو تھے وہ قابل اعتماد. تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے عملوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے, اور جن کو ادراک ہو جاتا ہے تو بے شک وہ اپنی توبہ تو کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو اس درجے پر پہنچنے کے لیے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ جیسی رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی بھانجے کے لیے کہ آئندہ تجھ سے نہیں بات کروں گی, اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو درمیان میں ڈالا, سفارشی بنایا, لیکن حضرت عائشہ نے مانا نہیں. پھر ایک دن جو ہے وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اور جن کو سفارش کے لیے بھیجا تھا وہ سفارش کرتے رہے, تو یہ جا کے لپٹ گئے خالہ سے, سگی خالہ تھی, تو انہیں بھی بہرحال محبت تھی ان سے, تو اس کے عوض میں انہوں نے نہ جانے کتنے غلاموں کو آزاد کیا, لیکن پھر بھی جب یہ بات یاد آ جاتی تھی تو روتی تھی کہ میں نے قسم کھائی تھی اور قسم کو مجھے توڑنا پڑا, حالانکہ اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا, غلام بھی آزاد کیے, لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے ان کو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگتی ہے. تو اس لیے اس سے کسی بزرگ کی خدا نہ کرے توہین مقصود نہیں ہے, لیکن ایک عمل جو گزر گیا جو ہو گیا. میں نے غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہیں یا پچھلے جمعے کو سنایا. دن رات میں 200 رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے لیکن صرف ایک واقعے کی بنا پر رو رہے تھے آخر وقت میں کہ عدالت میں چونکہ قاضی اور قضات تھے, قاضی ابو یوسف مشہور, تو ایک مسلم اور غیر مسلم کا مقدمہ جب سامنے آیا تو فرمایا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ حق کے مطابق کیا تھا لیکن صرف اس بنا پر میں ڈر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اللہ کی یہاں پکڑ نہ ہو جائے, پوچھ گچھ نہ ہو جائے کہ میں نے مسلمان کو ذرا اونچی جگہ پر بٹھایا تھا اور جو غیر مسلم تھا اس کو ذرا اس سے کمتر جگہ پر بٹھایا تھا. اگرچہ فیصلہ حق کے مطابق کیا لیکن چونکہ یہ حکم ہے کہ دونوں کو برابر بٹھاؤ تو خدا نہ کرے کہیں اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ پوچھ بیٹھے تو میں کیا جواب دوں گا. حالانکہ اس پر کتنا استغفار کیا ہوگا, کتنی توبہ کی ہوگی, سب کچھ, لیکن اس کے باوجود اس طرح کے معاملے سے وہ ڈر رہے ہیں. تو یہ ان حضرات کو استحضار رہتا ہے, اس کا یہی وہ استحضار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے, ہم موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تو اپنی پڑی بھی, میں نے تو ایک گھوسا مارا تھا اور قبطی اس سے مر گیا تھا, اگر آج اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا. حالانکہ جان بوجھ کے تو نہیں مارا, نہ قتل کرنا مقصد تھا, لیکن گھوسا مارا مر گئے, اس سے وہ مر گیا, لیکن انہیں اس کی فکر پڑ گئی. تو اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین اپنے احتساب کرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کس وجہ سے مجھ پر یہ آزمائش آ گئی, مجھ پر یہ مصیبت آ گئی, مجھ پہ اس ابتلاء میں, اگرچہ الحمدللہ چونکہ ان کی زندگی سنت کے مطابق تھی. یہ علامت ہے اس کی کہ اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے وہ بیماری جس میں آدمی اللہ کو نہ بھولے. تو جس شخص کی آخری نماز بھی جماعت سے ادا ہوئی ہو اور جو الحمدللہ آخر وقت تک جو ہے لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہو تو یقیناً وہ خدا نہ کرے اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا تو ہے, آزمائش تو ہے, اور اللہ نے اس سے سرخرو بھی کیا ظاہری اعتبار سے. تو اس لیے ہمیں بہرحال اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. خاص طور پر یہ کبر, یہ عجب, یہ ایسی بیماریاں ہیں انسان کو مبتلا کر دیتی ہیں. بعض اوقات تواضع بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی عجب ہی ہوتا ہے, اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے اور دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے, منفرد رکھنے کے لیے بعض ایسی صورت اختیار کرتا ہے. نفس جو ہے یہ ہر انسان کو کبھی بھی پھسلا سکتا ہے, اس لیے نفس سے کبھی بھی آدمی غافل نہ ہو, کبھی نفس سے غافل نہ ہو, کیونکہ انسان کو کبھی یہ پھسلا دے, کبھی یہ گرا دے, بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, اور استحضار بھی جو ہے وہ اپنے بدعمالی ہیں تو اگر کچھ ہو گئی تو ان کو بھی یاد رکھے آدمی, لیکن یہ مقصد نہیں کہ ان کو یاد کرتا رہے, آگے بڑھے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھے, لیکن یہ کہ کبھی کبھی اپنا احتساب کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی محبت بھی نصیب فرمائے, ان سے تعلق بھی نصیب فرمائے, اور اپنی محبت بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر ذکر کروں گا, اصل میں نے کہیں جانا بھی ہے. تشریف دل میرا ہو جائے ایک میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما اعطيت, تبارك ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو بھی جانتے ہیں, بیماریوں کو بھی جانتے ہیں, اپنے فضل خاص سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ایک بچہ سفیان بیمار ہے، دعا فرمائیے اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں، اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اے اللہ چاہنے والوں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے چاہنے والوں کی محبت ہمیں نصیب فرما، اللہم اجعل حبک و حب من یحبک، اللهم اجعل حبك وحب من يحبك، اللهم اجعل حبك وحب من يحبك، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ اپنے احکامات پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو کمی کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دے، اے اللہ ہمارے دوست احباب اقارب، اے اللہ جو بھی، اے اللہ جو جن آرزوؤں کے متمنی ہیں، اللہ اپنے فضل سے سب کی جائز حاجتیں پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بعض ساتھی پریشان ہیں مختلف وجوہ کی بنا پر، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ اس مجمع میں جتنے احباب دوست بیٹھے ہیں، اللہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، ہر ایک کی کوئی ضرورت ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، غیب سے عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے، اے اللہ اپنے ذات کی محبت بھی عطا فرما، اے اللہ غیب کے خزانے کھول دیجئے، یا اللہ غیب سے عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما، ایک صاحب اپنے والد کی وجہ سے پریشان ہیں، دعا فرمائیے ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور اپنے فضل و اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے والد کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ جو حقوق اولاد کے ہیں انہیں ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو حقوق ان کے ہیں یعنی اولاد کے حقوق ان پر ہیں، اللہ انہیں ادا کرنے والا بنا دے، اسی طرح اولاد کو بھی والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، شر و فتنوں سے بچا، اے اللہ ہر شر و فتنوں سے بچا، ہمارے بعض دوست احباب آج کل جو لوٹا ہماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کئی مرتبہ لوٹ بھی چکے ہیں، ان کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرما دے، اس سے بہتر عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پریشانیاں دور فرما دے، خوف و ہراس کی جو فضا ہے اسے دور فرما دے، اے اللہ ہمیں مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ بہت کمزور ہیں ہم پر رحم فرما، جسمانی طور پر بھی مضبوط فرما دے، اے اللہ روحانی طور پر بھی مضبوط فرما دے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اے اللہ جو یہاں آتی ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ اور اسی طریقے سے جو بھی نیک خواتین گزری ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، بزرگان دین کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے، ایسے طریقے اللہ جو آپ کی نظر میں پسندیدہ ہیں ان طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو طریقے ایسے ہیں جو آپ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.